अब हम पढ़ेंगे एक दूसरी नबी की माँ और वो नबी कौन है? मूसा। यहाँ आप नोट करेंगे एक बात, हर बड़े इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। इस्माइल के पीछे अगर माँ का हाथ था तो अब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे उनकी माँ है। उम्मे मूसा का शानदार किरदार, पेज नंबर है 41, पढ़ते हैं इसको। फिरौन अपने दरबार में तख्त पर बैठा हुआ है, एक नजूमी आता है और फिरौन को झुककर सलाम करने के बाद मुखातिब होकर कहता है, ऐ बादशाह, मुझे पिछली रात को सितारों की गर्दिश से मालूम हुआ है कि बनी इसराइल के खानदान में अनकरीब एक लड़का पैदा होने वाला है जो बड़ा होकर आपका ताज और तख्त उलट देगा, इसलिए अभी से पेशबंदी कर लीजिए, यानी कोई रेस्क्यू कर लें, कुछ इंतजाम कर लें, कहीं ऐसा न हो कि बाद में ज्यादा नुकसान हो जाए। मैंने अपनी हद तक आपकी खैर ख्वाही चाहते हुए निहायत गौर व फिक्र किया, मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया कि हिफ्ज़ मा तकद्दुम, हिफ्ज़ मा तकद्दुम कहते हैं फॉर सेफ्टी, यानी फॉर द रीजंस ऑफ सेफ्टी, हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर किया जा सकता है, इसलिए आप खुद अपने वजीरों और मशीरों की सलाह से कोई कदम उठाएं। फिरौन जी सुनकर बदख्वास और बेचैन सा हो जाता है, कभी उठता है कभी बैठता है, और अब वो दीवाना वार तदाबीर सोचने लगता है। हकीकत में इसका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है, कई रातें वो सही तरह सो भी नहीं सका। शिद्दत की इस बेचैनी में वो खुद भी सोच विचार करता रहता है और कई दिनों तक अपने वज़रा मशीरान से भी इसके सलाह और मशवरे होते रहते हैं। आखिरकार एक तरकीब इसके जहन में आई कि बनी इसराइल के खानदान में जितने बच्चे पैदा हों इनको कत्ल करवा दिया जाए। इस तरकीब से इसने इत्मीनान का सांस लिया। तब इसने अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के घरों पर पहरा लगा दिया जाए, मुखबरी का ऐसा निजाम तश्कील दिया जाए, मुखबरी कहती है CID करना, खबर रखना, ऐसा निजाम तश्कील दिया जाए कि बनी इसराइल के जिस घर में लड़का पैदा हो इसकी इत्तला फौरी तौर पर हमें मिल जाया करे ताकि इसे कत्ल करवा दिया जाए। इसने हुक्म दिया कि इस हुक्म पर फौरन अमल दरामद करवाया जाए। चुनाचे वजीर ने अपने मशीरों से मशवरे के बाद मुखबरी का ऐसा निजाम तश्कील दिया जिसकी रूह से बनी इसराइल के घरों पर जबरदस्त पहरा लग गया, जो जबरदस्त कत्ले आम शुरू हो गया। बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा होता इसे सरकारी कारिंदे कत्ल कर देते, किसी को मजाल ना थी कि इस नादिर हुक्म के खिलाफ आवाज भी उठा सके। फिरौन का जुल्म और सितम पहले भी जारी था, लेकिन इस हुक्म के बाद जबर इस्तबदाद और जुल्म और सितम का एक नया दौर शुरू हो गया। बच्चों के इस कत्ले आम से इन बच्चों के वालदैन और अजीज व अकारब के दिलों पर क्या गुजरती होगी। फिरौन को इसकी बिल्कुल भी कोई परवाह न थी। बनी इसराइल तो पहले ही फिरौन के जुल्म और सितम से नीम जान हो चुके थे। रही सही कसर फिरौन के इस इंतहाई जालिमाना नए हुक्म ने निकाल दी। अपनी सल्तनत और नाम नेहाद खुदाई बचाने के लिए ये सब इंतजाम और इंसराम अना रब्बुकुम अला कहने वाला फिरौन कर रहा था। ये फिरौन का नारा था कि मैं तुम्हारा रब्बू, मुझे पूजो। लेकिन ये एक इंसान और फिर इंसान भी वो जो अपने खालिक और मालिक का बागी और सरकश बन चुका था की कोशिश थी। अल्लाह मालिकुल मुल्क और इलाहुल आलमीन की मशीयत कुछ और थी। फिरौन की तरफ से इसी कत्लेआम के दौरान में बनी इसराइल के घर में एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे का नाम मूसा अलैहिस्सलाम रखा जाता है, वही मूसा जो बड़े होकर बहुत बुलंद मर्तबत पैगंबर बनते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बहुत डरती और घबराती हैं कि न जाने कब जालिम फिरौन के कारिंदे आए और नन्हे ही मूसा को लेकर कत्ल कर दें। उम्मे मूसा बहुत सोचती हैं कि बच्चे को कहाँ छुपाऊं, अपने ऊपर ले सरा, न्यू बॉर्न बेबी, माँ पे कितनी कमजोरी होती है, कितनी नकाहत, और ऊपर से गम यह है कि कोई मेरे बच्चे को ले जाए। बच्चों के पैदा होने से माँ बाप और दीगर अजीज व अकारिब को किस कदर खुशी होती है, लेकिन बनी इसराइल के हाँ उस वक्त मामला कुछ और ही बन चुका है। इनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता तो इन पर रंजो अलम की घटा छा जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की भी यही कैफियत थी। एक तरफ मिस्र के ये हालात बने हुए थे तो दूसरी तरफ ये तमाम हालात कुदरत की निगाह में भी तो थे। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को उम्मे मूसा की परेशानी पर तरस आया। इनकी तरफ से आसमान से वही आई कि तुम अपने बच्चे की परवरिश बेखौफ होकर करो, जब तुम्हें इनके कत्ल की साजिश या ऐसे हालात महसूस हों तो बेधड़क होकर इनको एक संदूक में रखकर इस संदूक को दरिया नील में डाल देना और मत घबराना, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं और दोबारा बाहिफाजत तुम्हारे बच्चे को तुम्हें लौटा देंगे और हमने तो इस बच्चे को अपना रसूल भी बनाया। सूरत कसस अगर आप खोलें बिल्कुल उसके शुरू में ही आपको ये किस्सा मिलता है, इसकी तिलावत भी सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह। बिल्कुल शुरू किया तो मैं ये किस्सा, ऐसा लगता है कि हम अपनी आंखों से वो सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। اس سے امی موسیٰ کو اطمینان ہوا اور ان کا ڈر اور بے چینی دور ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ ماں تھی، ان کے یہی احساسات اور جذبات تھے کہ اپنے خوبصورت بچے کو کس دل سے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہائیں، پھر ان کی جدائی کیسے برداشت ہوگی، بچہ صندوق میں کیسے زندہ رہے گا، اس کی کون خبر لے گا۔ یہ وسوسے بار بار پیدا ہوئے، مگر وہ اللہ کی بندی اور سچی مسلمان خاتون تھی، چنانچہ اللہ کے وعدے اور اس کی رضا پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ مطمئن ہو گئیں اور نہایت سکون اور اطمینان سے بچے کی پرورش کرتی رہیں۔ ایک دن انہیں خطرہ محسوس ہوا تو اللہ کا نام لے کر اس کے بھروسے پر اپنے لختے جگر کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیتی ہیں۔ اپنے اوپر لیں، ایک ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر دریا میں ڈال کر پھر ماں کی ممتا جوش میں آئی اور وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ مادری محبت کا تقاضا تھا، ورنہ انہیں اللہ کے وعدے پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ دل کو سنبھال کر پھر مطمئن ہو جاتی ہیں۔ صندوق آہستہ آہستہ تیرتا ہوا دور سے دور تر چلا جا رہا ہے، بالآخر اس قدر دور چلا جاتا ہے کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گھر کو لوٹ آتی ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ پردہ غائب سے کس امر کا ظہور ہو۔ دریائے نیل اپنے جوبن پر ہے، دریا کے کنارے فرعون کے کئی محل بنے ہوئے ہیں جن میں فرعون آیا جایا کرتا تھا اور بیٹھ کر دریا کی سیر کیا کرتا تھا۔ ایک روز فرعون اپنے ان محلات میں سے ایک محل میں اپنی ملکہ کے ہمراہ بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک دونوں کی نگاہ بیک وقت اس صندوق پر پڑی جس میں ام موسیٰ نے اپنے بیٹے کو لٹا کر دریا کے سپرد کیا تھا۔ دونوں حیران ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو بہتی چلی آ رہی ہے۔ جب صندوق کافی قریب آ جاتا ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صندوق ہے۔ فرعون ایک خادم کو حکم دیتا ہے کہ صندوق کو پکڑ لاؤ۔ خادم جا کر صندوق کو دریا میں سے نکال کر لاتا ہے۔ صندوق کھولا جاتا ہے تو سب حیرانی سے دیکھتے ہیں، اس میں تو کہ ایک خوبصورت بچہ لیٹا مسکرا رہا ہے۔ ہر کوئی بچے کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کسی بدبخت نے فرعون کو مشورہ دیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کے خاندان کا ہو سکتا ہے، قتل کے ڈر سے کسی نے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا ہے، اس لیے اسے فوراً قتل کروا دیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت اور بادشاہی کے لیے خطرہ بن جائے۔ ملکہ اس امر کی مخالفت کرتی ہے، اس نے بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لپٹا لیا اور فرعون سے کہا، اے بادشاہ، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں تاکہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور زندگی میں ہمارے کسی کام آئے، اس لیے اسے قتل نہ کیجیے۔ فرعون کچھ دیر سوچتا رہا، بالآخر اس نے ملکہ کی بات مان لی، چنانچہ بچہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگا۔ بچے کے لیے دائی کا انتظام کیا جاتا ہے، دودھ پلانے والیوں کو دائی کہتے تھے اس دور میں۔ ایک دائی منگوائی گئی لیکن بچے نے اس کی گود کو قبول نہیں کیا اور رونے لگا۔ اس پر ملکہ نے بچے کو خود اپنی گود میں لے لیا اور کسی دوسری دائی کو بلانے کو کہا۔ دوسری دائی آئی لیکن بچہ اس کے پاس بھی نہ ٹھہرا، حتیٰ کہ پانچ چھ دائیاں آئیں لیکن ہر کوئی ناکام رہی۔ محل کی کنیزوں اور دائیوں سمیت سب عورتیں حیران ہیں کہ کیسا انوکھا بچہ۔ سب کا تاثر یہی ہے کہ ایسا بچہ اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسی طرح کرتے کرتے دن گزرتے جا رہے ہیں، آخر اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ ام موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد تو کر آئیں، اللہ کے وعدے پر بھی انہیں پورا پورا بھروسہ تھا، لیکن ان کو عجیب بے کلی سی لگی ہوئی تھی۔ یہ ماں کی ممتا تھی، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نہ سنبھالتا تو عین ممکن تھا کہ وہ اپنے دل کا سب حال ظاہر کر دیتی۔ اللہ نے انہیں دل کا سکون عطا کیا اور وہ خاموشی سے اللہ کی رحمت کی منتظر رہیں۔ ام موسیٰ نے ایک روز اپنی بیٹی سے کہا، اے بیٹی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور یہ بھی کہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس بخیر و عافیت واپس آئے گا۔ مجھے اپنے رب کے وعدے پر پورا ایمان ہے کہ وہ سچا ہے، دل یقین وہ زندہ و سلامت ہوگا۔ تم جا کر تلاش تو کرو کہ وہ صندوق کس طرف گیا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کی تلاش میں دیکھتی بھالتی اور ٹوہ لگاتی فرعون کے محل میں جا پہنچی۔ وہاں اسے کچھ باتوں کی آواز آئی، وہ وہیں کھڑی ہو کر کان لگا کر ان باتوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی اسے محسوس ہو گیا یہ آواز کچھ عورتوں کی باہمی گفتگو کی ہے۔ عورتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہی میں گفتگو کر رہی تھیں۔ بالآخر ان عورتوں یعنی ملکہ کی کنیزوں اور خادماؤں کی گفتگو سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے. اس پر وہ آگے بڑھی, تھوڑا سا مزید آگے گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ کنیزیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں, ان کے چہروں سے پریشانی عیاں ہے. موسیٰ کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا, آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں, کیا بات ہے؟ پہلے تو انہوں نے اسے کم عمر سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہا, لیکن اس کے اصرار پر اسے ساری صورتحال بتا دی. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا, میں اسی شہر میں ایک بہت اچھی دائی کو جانتی ہوں, مجھے امید ہے کہ وہ اس بچے کے حق میں مفید ثابت ہوگی. اگر آپ کہیں تو میں اسے بلا لوں, آپ اسے دی ازما لیں. لیکن وہ عورتیں مایوسی کے عالم میں رضامند نہ ہوئیں. اڑتے اڑتے یہ خبر ملکہ کے کانوں میں بھی پہنچی. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بلا کر کہا کہ تم نے تھوڑی دیر قبل ان کنیزوں سے جس دائی کا ذکر کیا ہے اس کو بلا لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی بہن خوش خوش گھر آئی, اپنی والدہ کو لے کر محل میں آ گئی. اس خادمہ نے جیسے ہی بچے کو ان کی گود میں ڈالا, وہ ان سے ایسے لپٹ گئے جیسے مدت سے جان پہچان تھی. آخر وہ اپنی والدہ سے مانوس کیوں نہ ہوتے. یہ دیکھ کر فرعون, ملکہ, درباری, کنیزیں اور وہ عورتیں جو بطور دایا بلائی گئی تھیں سب حیران و ششدر رہ گئے. اس پر فرعون نے کہا, یہ ضرور اس کی ماں ہے, جبھی تو بچہ اسے اس قدر مانوس ہے. امیں موسیٰ نے کہا, بادشاہ دراصل بات یہ ہے کہ میں بہت صاف ستھری رہتی ہوں اور میرے بدن سے ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ ہر بچہ میرے پاس آ جاتا ہے اور خوش رہتا ہے. فرعون کا ناقص انسانی ذہن اصل حقیقت کی تہہ میں پہنچنے میں ناکام رہا اور اس نے ام موسیٰ کی اس بات پر یقین کر لیا. اس نے بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو 2 سال تک پرورش کے لیے معقول معاوضے پر ان کی والدہ کے حوالے کر دیا اور وہ خوش خوش اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر میں آ گئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا. یہ اللہ کا وعدہ سچا اور پورا ہو کر رہا. 2 برس کے بعد وہ اپنے عزیز بیٹے موسیٰ کو اس یقین سے واپس فرعون کے محل میں پہنچائیں کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو رسول بنانے کا جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہوگا. یوں موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگے. جو بات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں مشیت الہی سے دریائے نیل میں غرق ہو گیا. امیں موسیٰ کی با مقصد حیات کا یہ باب آج بھی ماؤں کے لیے درس عمل اور نصیحت کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے تو پھر وہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. تو یہ تھی امیں موسیٰ کی کہانی. یہ تلاوت سنتے اور آپ انجوائے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس ماں سے جو وعدے کیے تو ان کو پھر پورا کیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم, إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
میں دعا کروں گی کہ آپ سب اس عربی کو ایسے سن رہے ہوں کہ جیسے اردو پڑھتے ہیں. جو قرآن کے اسٹوڈینٹس, ان سب سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ ایسے ہی لگا ہوگا آپ کو کہ آپ نے اردو میں یہ قصہ سنا, ایسے ہی لگا. چلے الحمدللہ. جی کچھ باتیں شیئر کر لیتے ہیں اس میں سے. پہلی بات آپ دیکھیے کہ جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. اس پورے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر بچے کو دریا کے اندر ڈالنا یہ ہر ماں کا حوصلہ نہیں ہوتا. ہم تو بعض وقت اپنے بچوں کو بیبی سٹنگ ایریا میں نہیں چھوڑتے کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. کتنی ہی مائیں ہیں جو بچوں کو بنیاد بنا کر اپنا دین کمزور کر لیتی ہیں اور پھر وہ سب کمی بچوں کی اندر بھی جاتی ہے. عمل کی بات لیں, اللہ کا دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اگر آپ کو اپنے بچے کو سردی میں نکالنا بھی پڑے اور دل میں خیال آئے کہ بچہ بیمار نہ ہو جائے تو میں موسیٰ کو یاد کر لیجیے گا کہ شکر اللہ کا ہمارے بچے تو زمین پہ تو ہیں, دریاؤں میں تو ہم نہیں ڈال رہے. اور یہ یقین کا بات ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ ہوگا جب اپنے اندر ایمان ہوتا ہے. آج آپ سب ادھر بھی تو یہ کورس کرنے آئی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ساتھی اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہیں, کچھ گھروں میں چھوڑ آئے ہوں گے. توکل کیجیے اللہ پہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. ماؤں کے ہاتھوں سے بچے گرتے ہیں اور چوٹ لگ جاتی ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنے بچے کے پاس ہوں تو بچہ ٹھیک رہتا ہے؟ نہیں, ماؤں کے ہاتھ میں بچے مر بھی جاتے ہیں. تو زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی بات سیکھ لیں کہ جس کے ساتھ ہم ان کو بھی فائدہ دیں. تو بچوں کو بنیاد بنا کر کبھی دین سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ادھر پتہ چلتی ہے تکلیف کی ہے, اور وہ ہے کہ ہر دور میں فرعونی نظام مسلمانوں کی نسلوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے کھڑی فصلوں کو کٹوا دے چاہے بچوں کو مروا دے. اور آج اس کی کہانیاں بہت ساری عام ہیں, کس طرح مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کیا جاتا ہے. دو بچے کہہ کر خوشحال گھرانے کے خواب دکھائے جاتے ہیں. اپنے ملکوں میں ایک ایک بچہ پیدا کرنے پہ اتنی سہولتیں دی جانی, اور دوسرے ملکوں میں یہ خیال ڈال دینا کہ زیادہ بچے پیدا کرنا شاید بہت ہی حماقت کی بات ہے یا جہالت کی بات ہے. تو دشمنوں کی ان چیزوں پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ ہر بچے کا اپنا نصیب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والقیت علیک محبت منی, اے موسیٰ آپ کے لیے میں نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. آج بھی آپ دیکھیے ہر بچہ مختلف نہیں ہوتا. کوئی ضروری نہیں کہ بہت ہی خوبصورت بچہ اور لوگوں سے پیار لے. بعض اوقات بڑی عام شکل و صورت کے بچے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے محبت بہت ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا تحفہ ہے, محبت زیادہ ملے گی کہ کم ملے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں بہن کا کردار بڑا خوبصورت ہے. ہمیشہ ہم ماں بیٹے کی بات تو کرتے ہیں لیکن بھائی بہن کے رشتے کو بہت کم مینشن کرتے ہیں. موسیٰ کی اس کہانی میں بلکہ سورہ قصص جب پڑھائی, ابھی بھی پڑھائی اور پہلے بھی, تو یہی بتایا کہ چار عورتوں کا اثر موسیٰ پہ دکھایا گیا اس قصے میں. پہلے ماں کی قربانی کہ اللہ کے حکم پہ دریا میں بھی ڈال دیا, پھر بہن کی قربانی کے دشمن کے محل تک پہنچ گئی بچے کو بچاتے بچاتے, پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آگے اسی قصے میں موسیٰ کی شادی ہوتی ہے اور ان کی بیوی کا کردار دکھتا ہے. تو ایک عورت ہر روپ میں مردوں کو فائدہ دے سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہو. پھر اس کے بعد جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کتنی بار فرعون نے چاہا بھی کہ وہ اس بچے کو مار دے لیکن اللہ اس کی عقل کو مار دیتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہوتی ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو عقل اصل میں اللہ کے ہاتھ میں, کس وقت کس کو دے کس وقت لے لے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سارے قصے سے جو ہم سب کو اپنی نظر میں بات رکھنی چاہیے نا, ہم مسلمان ہیں اور ہم غیروں کے بیچ میں رہتے ہیں. اگر ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے پالا جیسے نبیوں کی ماؤں نے ان کو پالا تھا, تو تبدیلی ہماری ہی نسلوں کے ذریعے سے آئے گی. کبھی مایوس نہ ہو, مت کہیں کہ اندھیرے بہت ہیں, زمانہ خراب ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو دنیا کی فکر بھی کریں اپنے بچوں کی, لیکن ان کی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کی آخری کہانی ہم پڑھیں گے, چھوٹی سی ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور کی ماؤں کی فکر کیا ہے اور اس دور کی مائیں کیا فکر کرتی تھی. کہانی ہے بیٹے کے انجام کے بارے میں دین پسند ماں کی فکر مندی, پیج ہے 46. آئیے پڑھتے ہیں. سن 63 یعنی 63 ہجری میں یوم الحرہ کا مشورہ بلوائے عام ہوا جس میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے جو ان کے سابقہ شوہروں میں سے تھے وہ بھی مارے گئے. دونوں بیٹوں کی لاشیں جب ام المومنین ام سلمہ کے سامنے لا کر رکھ دی گئیں. امیجن کریں ایک ماں کے دو بچے اور دونوں ایک جنگ میں شہید ہوتے ہیں, اور ماں ان کی لاشوں کو دیکھ کر کیا کہتی ہے, اللہ کی قسم ان دونوں بیٹوں کی موت میرے لیے بہت بڑی مصیبت بنی ہے. ان دونوں میں سے ایک تو اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھا بلکہ گھر پر ہی رہا, اس کے باوجود ظلمن جنی ناحق مارا گیا. اس کے بارے میں مجھے قوی امید ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. البتہ دوسرے نے جنگ میں حصہ لیا اور قتل ہو گیا، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس حادثے پہ، یعنی میں اس بہت بڑے حادثے کو اپنے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتی ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ صبر و رضا کے ساتھ بیٹوں کے کفن و دفن کے انتظامات میں مصروف ہو گئیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق وہ دونوں شہید بھائی آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نہیں بلکہ پوتے تھے، اور وہ آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ جو ام سلمہ کے پہلے شوہر ابو سلمہ کی صلب سے تھی اس کے بیٹے تھے۔ یزید بن عبداللہ بن زمع اور کثیر بن عبداللہ نامی ان دونوں بھائیوں کی واقعہ حرہ میں اس حالات میں شہادت سے زینب رضی اللہ عنہا کو فوری طور پر صدمہ پہنچا۔ بیٹوں کی لاشیں آپ کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا مجھے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ کہ میرا ایک بیٹا تو میدان کارزار میں نہایت شجاعت سے لڑتا ہوا شہید ہوا ہے، لیکن دوسرا بیٹا تو گھر میں مقیم تھا، ظالموں نے گھر میں گھس کر اسے بلا وجہ اور ناحق قتل کر ڈالا ہے۔ پھر آپ نے بڑے حوصلے اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں صاحبزادوں کے کفن دفن کا انتظام و انصرام کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بیٹا جو گھر پہ مرا اس کے لیے کہہ رہی ہیں کہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا جو میدان جنگ میں گیا اس کے بارے میں مشکوک ہے، یہ فرق کیا ہے؟ آپ کیا سمجھے اس سے؟ سوال سمجھ آئے میرا؟ یعنی ایک میدان جنگ میں جا کے لڑا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن ایک گھر میں مرا گیا اس کے بارے میں کہتی ہیں جنت میں جائے گا۔ آپ ان ماؤں کی ذرا سمجھداری دیکھیں، کسی کے ذمہ نہیں آ رہا۔ جی آپ امیں بھی با؟
اس کے بارے میں شاید نیت پہ ان کو شک ہوگا کہ کس نے اچھے کیا۔
شاباش۔ دیکھیے پہلا تو ایک ناگہانی طور پہ مارا گیا نا، اور روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی ناگہانی طور پہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے، یعنی اس میں عمل دخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ لیکن جو دوسرا بچہ میدان جنگ میں گیا تھا، پتہ نہیں اس کی نیت کیا تھی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم، اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات ہمارے ساتھ آ جائیں، تو ہم اتنا کریٹیکلی اپنے بچوں کے نیتوں کو ٹٹولتی ہیں یا ہمارے ذہنوں میں ان کے بارے میں کچھ اور خیال آتا ہے؟ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک ماں اپنے آپ کو اس طرح سے جما کے رکھے کہ اس کے بچے کو بھی لے کر آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بھی قصے ہم نے پڑھے ہیں، آپ ان ساری باتوں کو ذرا جمع کیجیے۔ ماں کا کیا تصور آتا ہے؟ فیشنیبل، الٹرا موڈ، بازاروں میں پھرنے والی، اور پھر بچے چنیں گے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ میرے بچے کو چن لے، مجھے نہ چننا۔ ہم چاہتے چناؤ ہو کہاں، ہم بازار میں، اور وہاں سے رشتہ آ جائے کہ تمہیں چن لیے۔ ماں بنے، ماں بنے، پھر دیکھیے بچے کیسے چنے جاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات اپنے بچوں سے وہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہم خود بھی نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے بچوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی، یعنی خود کی، جو کہ ہمیں دوسروں کی ہوتی ہے۔ تو گھر کا نقشہ بدل لیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اور یہ چھوٹی سی اگر چنگاری ہمارے دل میں آ رہی ہے نا کہ ہمیں بھی ایسی مانگ پہ ہے، ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، اتنی خوبصورت کہانیاں آپ پڑھیں گے کل جب اور بھی، تو آپ کا دل چاہے گا کہ بس ہر ماں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لو۔ سب کے پیچھے کہانی ایک ہی ہے کہ ماں اللہ سے جڑی ہوئی، توکل والی، صبر والی، رضا والی، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والی۔ آپ یہ ساری لسٹ اپنے لیے بنا لیں اور آپ ایسا بن جائیں، پھر آپ دیکھیے آپ ماں بنے نہ بنے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ضرور بنیں گی۔ ضرورت اس وقت اچھی ماؤں کی ہے۔ یہ بچے تو معصوم ہیں نا، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ خاموش آنکھیں جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا، اگر ہمارے اپنے گھروں میں ہر وقت دیکھیے فلمیں چلتی ہیں، ٹی وی چلتا ہے، آوازیں ہیں، شور ہے، میوزک ہے، فون پہ ہم باتیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ پڑی ہوئی ہے، ایک پاؤں ادھر ایک ادھر، آخر یہ معصوم کیا سوچتے ہوں گے؟ میرے ذہن میں ماں کا تصور ایسے آتا ہے جیسے کول اینڈ کام، ٹھنڈک پڑ جائے بندے کو ماں کے سینے سے لگ کر۔ تو اس ذمہ داری کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کہنے کی بجائے ہمیں کرنے والا بنا دے۔ ہم سب ان دنوں میں مل جل کے کچھ اس طرح کی کوششیں کر کے دیکھیں کہ کوئی پریکٹیکل کام شروع ہو۔ صرف مسئلہ مسئلہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا، اس کا حل بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ سے حل کروانے ہیں یہ مسئلے، اپنے سے ہر ایک اپنے اوپر لے۔ اونلی آئی کین ڈو دس، یہ کام صرف میرے سے اللہ نے کرانا ہے، بس۔ آپ دیکھیے گا، آپ کھڑے ہو جائیں گے نا، اللہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا۔ ہم جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے. اور اگر ہم سست میں نے کیا کرنا ہے ہماری کوششوں سے کیا ہوگا ہاؤ از اٹ پاسبل تو پھر نہیں ہوگا. اللہ ہماری مدد کرے.